بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم گلزار اردو لازمی حصہ اول 11ویں جماعت کے لیے کا پارٹ 5 ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ذرا دیر میں رائے صاحب آ گئے. اماں دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کر رہی تھیں. انہوں نے ماموں کا پتہ دے دیا تھا کہ انہیں تار کر دیا جائے، مگر اس نے جلدی سے بڑے چچا کا پتہ بھی دے دیا. وہ تو بڑے چچا کو صرف دو بار ہی دیکھ کر ان کی گرویدا ہو گئی تھی. اگر بڑے چچا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ ماموں کتنی صفائی سے کہہ گئے تھے کہ اقدام قتل بہت بڑا جرم ہے. ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا. اماں تو اس سے بات صاف چھپا گئی تھی، مگر اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر خود اپنے کانوں سے سنا تھا. اسے ماموں اور انگریزوں سے اس دن اتنی نفرت ہوئی تھی کہ جی چاہتا تھا سب کی بوٹیاں چبا ڈالے. بڑے چچا نے آ کر سب کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا. دو دن کے اندر اندر سامان بندھوا کر ٹانگوں پر لدوا دیا. بڑے چچا کھلے خزانے انگریزوں کو گالیاں دے رہے تھے. ابا کے انجام سے ان کا جوش اور بھی بڑھ گیا تھا. جب بڑے چچا ابا کے دوستوں سے رخصت ہو رہے تھے اور ان کا ٹانگا آہستہ آہستہ رینگنے لگا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے اسکول کی نگراں بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہیں. ٹانگے کے پاس آ کر اس نے اپنی پھولی ہوئی سانس درست کی اور پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا. تم لوگ خوش رہنا، غم نہ کرنا. تمہارا فادر بہت اچھا آدمی تھا. تمہارا ملک ضرور آباد ہوگا. نگران رینگتے ہوئے تانگے سے الگ ہو گئی. گڈ بائے، گڈ بائے. ابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تمہارا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی. کھڑکی کے پٹ کھول دیے تو ہوا کا ایک سر جھونکا اسے چھو کر گزر گیا. اس کا سر مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا. کاش نیند آ جائے یا پھر صبح ہو جائے. اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی. ماخوذ از آنگن. مشق سوال نمبر ایک، انگریزوں کے سلسلے میں لڑکی کے باپ کا اصل رویہ کیا تھا؟ دو، انگریز افسر نے ان کی محنت اور مہمان نوازی کا کیا صلہ دیا؟ تین، چپراسی نے جو کچھ بتایا اس سے اس دور کے عام مسلمانوں کے کن خیالات اور جذبات کا پتہ چلتا ہے؟ چار، لڑکی کے مامو جان کا رویہ مسلمانوں کے کس گروہ کی نمائندگی کرتا ہے؟ پانچ، مندرجہ ذیل کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. سٹی گم ہونا، تن بدن میں آگ لگنا، زبانی جمع خرچ، اپنے حال میں مست ہونا، چاروں طرف اندھیرا چھا جانا، دیوار بن جانا، آنکھوں میں خون چڑھ جانا. چھ، آزادی بڑی نعمت ہے، اس عنوان سے ایک مضمون لکھیے. بائسائیکل کی تعلیم، شوکت تھانوی، 1907 تا 1963. ابھی قد اتنا بھی نہیں تھا کہ پیر آسانی کے ساتھ بائسائیکل کے پیڈل تک پہنچ سکیں کہ سائیکل سواری کے شوق نے گدگدایا، اور رفتہ رفتہ اس شوق نے ارمان، آرزو اور تمنا وغیرہ کے تمام مدارج طے کر کے عشق کی صورت اختیار کر لی. یہاں تک کہ اب بغیر سائیکل کے زندگی دشوار ہو گئی. ہر وقت اسی کا تذکرہ ہے، اور رات کو خواب بھی دیکھتے ہیں تو بائسائیکل کا. مزے کی بات یہ تھی کہ سڑکوں پر کثرت سے اپنے ہم عمروں کو اور اپنے سے بڑے لوگوں کو بائسائیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے دیکھتے تھے اور کلیجہ تھام کر رہ جاتے تھے کہ ایک یہ ہیں جن کو زندگی کا لطف حاصل ہے، دنیا میں بہشت کے مزے اڑا رہے ہیں، بائسائیکل کے مالک ہیں اور بائسائیکل پر بیٹھ کر ہوا میں تیرتے پھرتے ہیں. ایک ہم بد قسمت ہیں کہ ہماری قسمت میں اور سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو صرف سائیکل. جب شوق بڑھ کر عشق کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس وقت اس کا ضبط کرنا انسانی طاقت سے باہر ہوتا ہے. خصوصیت کے ساتھ بچپنے میں تو عشق ہو جانا قیامت سے کم نہیں ہوتا. چنانچہ ہمارے بزرگوں کو ہماری دلی کیفیات کا علم تھا، بلکہ وہ ہماری مجنوانہ حالت سے تنگ آ گئے تھے اور کسی نہ کسی طرح ہم کو مطمئن کرنے کی فکر میں تھے. آخر کار ادھر سے یہ شرط پیش کی گئی کہ سوار ہونا سیکھ لو تو خرید لی جائے گی، اور ادھر سے یہ ضد تھی کہ خرید دو تو سیکھ لیں گے. لیکن بگفت و شنید کچھ ہمارے بڑے بوڑھے جھکے اور کچھ ہم، اور آخر کار یہ طے پایا کہ ہم کسی پرانی سائیکل پر سوار ہونا سیکھنے کی مشق کر لیں تو نئی لے کر دے دی جائے گی، ورنہ نئی سائیکل ٹوٹ کر سیکھ چکنے سے پہلے ہی ہم کو پھر نئی بائسائیکل کی تمنا میں مبتلا کر دے گی. قصہ دراصل یہ ہے کہ شوق شوق سب برابر ہوتے ہیں، خواہ وہ بائسائیکل کا ہو یا خان بہادری کا، جیل جانے کا ہو یا گول میز کانفرنس جانے کا. جہاں تک شد و مد اور جوش و خروش کا تعلق ہے، ہمارا خیال ہے کہ کوئی شوق بھی اس سے خالی نہیں ہوتا. اور پھر جوش و خروش میں انسان کیا کچھ کر گزرتا ہے اس کو ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہوں گے جو آنری میجسٹریٹی سے لے کر میونسپل کمشنری اور کونسل یا اسمبلی کے ممبری تک کے کسی شوق میں شد و مد اور جوش و خروش سے کام لے چکے ہیں یا لینے والے ہیں. اس وقت انسان ایک قسم کی مرفوع القلم مخلوق ہوتا ہے جس کے ہاں جائز اور ناجائز ہر قسم کی تدابیر یکساں ہوتی ہیں اور وہ ان کو اختیار کرنے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتا. چنانچہ یہی ہوا کہ پرانی بائسیکل کی جستجو میں اتفاق سے بہت جلد کامیابی حاصل ہو گئی. یعنی ایک دن کوئی صاحب بائسیکل پر سوار ہو کر ہمارے کسی بزرگ سے ملنے آئے تو وہ ادھر ملتے رہے اور ادھر ان کی بائسیکل ہمارے کام آ گئی. بائسیکل لے کر کمپنی باغ کی اس سڑک پر پہنچے جو فراز سے نشیب کی طرف گئی تھی اور وہاں فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائسیکل کی بسم اللہ کر دی. بائسیکل کے پیڈل پر بایاں پاؤں رکھ کر دائنا اٹھایا ہی تھا کہ وہ بجائے آگے چلنے کے لہرا کر اس طرح لیٹ گئی کہ ہم نصف اس کے فریم میں اور نصف زمین پر دراز نظر آئے. لیکن ہم مردانہ وار اٹھے, کپڑے جھاڑے اور بہادرانہ بائسیکل کو اٹھا کر پھر کوشش کی. اس مرتبہ بائسیکل تھوڑا دور چل کر خود بخود لہرائی اور ایک جھٹکے کے ساتھ اس طرح گری کہ ہم بائسیکل کو ہاتھ میں لیے لیے قلا بازی کھا گئے اور تھوڑی بہت چوٹ بھی آئی. لیکن ہم نے کہا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. ہاتھوں سے گھٹنوں کو سہلاتے ہوئے ہم نے پھر مشق کی اور یہ مشق کامیاب اس لیے رہی کہ ہم بجائے گرنے کے بائسیکل کو گرا کر خود کھڑے ہو گئے اور جب وہ اچھی طرح گر لی تو پھر اس کو اٹھا کر چلے. لیکن اب کی مرتبہ بائسیکل کو گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح ٹڈی پھاندنا پڑی, یعنی سڑک پر آرام فرمانے والے گدھے سے ٹکرا کر وہ خود ادھر جا گری اور ہم کو گدھے کا سہارا لے کر اس کی پیٹھ پر بیٹھنا پڑا. بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. گدھے کے اٹھنے سے پہلے ہم خود اٹھے اور بائسیکل کو اس عزم کے ساتھ اٹھایا کہ دیکھیں کہاں تک گرتی ہے, یا ہم نہیں یا یہ نہیں. اس وقت ہم کو غصہ آ جانا ذرا مفید ہوا کیونکہ ہم نہیں معلوم کتنی مرتبہ غصے میں خود بخود پیدا ہو جانے والی تیزی کے ساتھ بائسیکل اٹھا اٹھا کر مشق کرتے رہے, یہاں تک کہ بائسیکل نے گرنا چھوڑ دیا یا گری تو اس طرح کہ خود گر پڑی اور ہم سنبھل گئے. جب یہ مشق اس حد تک پہنچ چکی تو ہم ایک درخت کے سہارے سے گدی پر بیٹھ گئے اور بائسیکل کو چھوڑ دیا جو نہایت تیزی کے ساتھ لہراتی ہوئی اس حد تک چلی کہ اگر نالے کے پل سے نہ ٹکرا جائے تو ماں ہمارے یقیناً بجائے خشکی کے اس کو تری میں چلنا پڑے. لیکن وہ نالے کے پل سے ٹکرائی اور ہم کو منہ کے بل گرنا پڑا. گرنے کی تمام تکلیف اس خیال نے ذہن سے نکال دی کہ ہم بائسیکل پر اتنی دور چل کر گرتے ہیں. چنانچہ پھر وہیں گئے جہاں سے چلے تھے اور پھر اسی طرح سوار ہو کر بائسیکل چھوڑ دی. لیکن بائسیکل کے روانہ ہوتے ہی معلوم نہیں کمبخت دھوبنے کہاں سے سڑک پر آ گئیں, لاکھ چیخے چلائے, ہٹو بچو کیا, مگر وہ جدھر ہٹی اسی طرف بائسیکل بھی مڑی اور آخر کار ان کی گٹھری سے الجھ کر ہم بھی گرے, بائسیکل بھی گری اور ان میں سے بڑھیا بھی گٹھری سمیت چاروں شانے چت ہو گئی. وہ یقیناً مری نہیں تھی اس لیے برابر ہم کو کوس رہی تھی اور ہم اس کی خوش آمدے کر رہے تھے. بمشکل تمام اس کو وہاں سے روانہ کیا اور ارادہ کر لیا کہ اب سوار نہ ہوں گے, مگر دل نے کہا, واہ دو چار ہاتھ, اب تو لبے بام ہی رہ گیا. لہٰذا ایک مرتبہ پھر ہمت کی اور بائسیکل پر سوار ہو گئے. لیکن چونکہ اترنا نہیں آتا تھا لہٰذا یہ ضروری تھا کہ کہیں نہ کہیں گریں, ورنہ بائسیکل کا چلنا بند نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس خیال سے ہم مطمئن تھے کہ کہیں نہ کہیں گرنا ضرور پڑے گا, لیکن دل چاہتا تھا کہ کسی ایسی جگہ گرے کہ چوٹ بھی نہ آئے اور گالیاں بھی نہ کھائیں. اگرچہ ہم اس سانحے گرنے والے سانحے کے لیے تیار تھے لیکن دل لرز رہا تھا کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے, زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں. لیکن بائسیکل کی تیز رفتاری نے تھوڑی ہی دیر میں اس کا فیصلہ کر دیا اور ہم کو ایک نہایت ہی مقدس بزرگ سے اس بری طرح لڑایا کہ خود تو کمبخت الگ جا پڑی اور ہم کو بڑے میاں کے عین اوپر گرایا. وہ بیچارے محو وظیفہ تھے کہ یہ ناگہانی آفت آئی, غالباً ہم کو ملک الموت سمجھے ہوں گے, اس لیے ہم نے اپنے ہوش بجا ہونے کے بعد ان کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا اور خود کو ان کے اوپر پڑے ہوئے. ہم جلدی سے اٹھے اور ان کو نہایت تعظیم سے اٹھا کر معافی مانگنی چاہیے. وہ بیچارے بولے تو کچھ نہیں, صرف گھورا کرایا. ہم نے ان کے کپڑے خود جھاڑے اور ان کو بائسیکل کی طرح چلانے کی کوشش کی, لیکن وہ ہم کو روح قبض کرنے کے انداز میں گھور رہے تھے. جب ہم نے یہ عالم دیکھا تو ان کو گھورتا ہوا چھوڑ کر بائسیکل کی طرف متوجہ ہوئے. لیکن اب اس کا حال یہ تھا کہ ہینڈل گھوم کر دوسری طرف ہو گیا تھا. چونکہ ہم کو ہینڈل کی ساخت کے اعتبار سے اگلے پہیے کی طرف سے سوار ہونا نہیں آتا تھا, لہٰذا سائیکل سواری کی تعلیم کو نامکمل چھوڑ کر چوروں کی طرح مجروح بائی سائیکل لیے گھر آئے، اور گھر پر جو کچھ ہوا وہ اس لیے قابل تحریر نہیں کہ اب بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ مشق، سوال نمبر ایک، مصنف کے بقول دنیا میں لوگوں کے کیا کیا شوق ہوتے ہیں اور ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ دو، جو صاحب یہ قصہ بیان کر رہے ہیں ان کو بائی سائیکل چلانے کا شوق کیوں ہوا؟ تین، انہوں نے اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے کیا کیا؟ چار، ہمیں اس سبق سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے؟ پانچ، اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ چھ، شوکت تھانوی کی میزان نگاری کی خصوصیات تحریر کیجیے۔ سات، مندرجہ ذیل جملوں کے مفہوم کی وضاحت کیجیے۔ الف، اس وقت انسان ایک قسم کی مرفوع قلم مخلوق ہوتا ہے۔ بے، ہماری مجنوعانہ حالت سے تنگ آ گئے تھے۔ جیم، فطرت کو بہترین معلم جان کر ہم نے بائی سائیکل کی بسم اللہ کر دی۔ سوال نمبر آٹھ، دو دوستوں کی باہمی گفتگو مکالمے کی شکل میں تحریر کیجیے، جس میں سے ایک بائی سائیکل کی سواری کا شدید مخالف ہے اور دوسرا بے حد شوقین۔ میبل اور میں، پطرس بخاری، 1898 تا 1958۔ میبل لڑکیوں کے کالج میں تھی، لیکن ہم دونوں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک ہی مضمون پڑھتے تھے، اس لیے اکثر لیکچروں میں ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم دوست بھی تھے، کئی دلچسپیوں میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے تھے۔ تصویروں اور موسیقی کا شوق بھی اسے تھا، میں بھی ہمادانی کا دعوے دار۔ اکثر گیلریوں یا کانسرٹوں میں اکٹھے جایا کرتے تھے۔ دونوں انگریزی ادب کے طالب علم تھے، کتابوں کے متعلق باہم بحث و مباحثے رہتے۔ ہم میں سے اگر کوئی ایک نئی کتاب یا نیا مصنف دریافت کرتا تو دوسرے کو فوراً اس سے آگاہ کر دیتا، اور پھر ہم دونوں مل کر اس پر اچھے برے کا حکم صادر کرتے۔ لیکن اس تمام یکجہتی اور ہم آہنگی میں ایک خلل ضرور تھی۔ ہم دونوں نے 20ویں صدی میں پرورش پائی تھی، عورت اور مرد کی مساوات کے قائل تو ضرور تھے، تاہم اپنے خیالات میں اور بعض اوقات اپنے رویے میں کبھی نہ کبھی اس کی تکذیب ضرور کرتے تھے۔ بعض حالات کے ماتحت میبل ایسی رعایت کو اپنا حق سمجھتی تھی جو صرف صنف ضعیف ہی کے ایک فرد کو ملنی چاہیے، اور بعض اوقات میں تحکم اور رہنمائی کا رویہ اختیار کر لیتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ گویا ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میرا یہی فرض ہے۔ خصوصاً مجھے یہ احساس بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کہ میبل کا مطالعہ مجھ سے بہت وسیع ہے، اس سے میرے مردانہ وقار کو صدمہ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھی میرے جسم کے اندر میرے ایشیائی آبا و اجداد کا خون جوش مارتا اور دل جدید تہذیب سے باغی ہو کر مجھ سے کہتا کہ مرد اشرف المخلوقات ہے۔ اس طرف میبل عورت مرد کی مساوات کا اظہار مبالغے کے ساتھ کرتی تھی، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عورتوں کو کائنات کی رہبر اور مردوں کو حشرات العرش سمجھتی ہے۔ لیکن اس بات کو میں کیوں نظر انداز کرتا کہ میبل ایک دن 10-12 کتابیں خریدتی اور ہفتے بھر بعد انہیں میرے کمرے میں پھینک کر چلی جاتی، اور ساتھ ہی کہہ جاتی کہ میں انہیں پڑھ چکی ہوں، تم بھی پڑھ چکو گے تو پھر ان کے متعلق باتیں کریں گے۔ اول تو میرے لیے ایک ہفتے میں 10-12 کتابیں ختم کرنا محال تھا، لیکن فرض کیجئے مردوں کی لاج رکھنے کے لیے راتوں کی نیند حرام کر کے ان سب کا پڑھ ڈالنا ممکن بھی ہوتا تو بھی میں ان میں 2 یا 3 کتابیں فلسفے کی ایسی ضرور ہوتی کہ ان کے سمجھنے کے لیے مجھے کافی عرصہ درکار ہوتا۔ چنانچہ ہفتے بھر کی جانفشانی کے بعد مجھے ایک عورت کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ میں اس دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ جب تک وہ میرے کمرے میں بیٹھی رہتی میں کچھ کھسیانہ سا ہو کر اس کی باتیں سنتا، اور وہ نہایت عالمانہ انداز میں بھوے اوپر کو چڑھا چڑھا کر باتیں کرتی۔ جب میں اس کے لیے دروازہ کھولتا، اس کے سگریٹ کے لیے دیا سلائی جلاتا یا اپنی سب سے زیادہ آرام دہ کرسی اس کے لیے خالی کر دیتا، تو وہ میرے جذبات کو حق نسوانیت نہیں بلکہ حق استادی سمجھ کر قبول کرتی۔ میبل کے چلے جانے کے بعد ندامت بتدریج غصے میں تبدیل ہو جاتی۔ جان یا مال کا اثار سہل ہے، لیکن آن کی خاطر نیک سے نیک انسان بھی ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور ناجائز ذرائع کے استعمال پر اتر آتا ہے۔ اسے میری اخلاقی پستی سمجھیے، لیکن یہی حالت میری بھی ہو گئی۔ اگلی دفعہ جب میبل سے ملاقات ہوئی تو جو کتابیں میں نے نہیں پڑھی تھیں ان پر بھی میں نے رائے زنی شروع کر دی، لیکن میں جو کچھ کہتا تھا سنبھل سنبھل کر کہتا تھا، تفصیلات کے متعلق کوئی بات منہ سے نہ نکالتا تھا، سرسری طور پر تنقید کرتا اور بڑی ہوشیاری اور دانائی کے ساتھ اپنی رائے کو جدت کا رنگ دیتا تھا۔ کسی ناول کے متعلق میبل نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب میں نہایت لاابالیانہ کہا، ہاں اچھی ہے لیکن کچھ ایسی بھی اچھی نہیں ہے۔ مصنف سے دور جدید کا نقطہ نظر کچھ نبھ نہ سکا، لیکن پھر بھی بعض نقطے بڑے نرالے ہیں۔ بری نہیں ہے. کنکھیوں سے میبل کی طرف دیکھتا بھی گیا. اسے میری ریاکاری بالکل معلوم نہ ہونے پائی. ڈرامے کے متعلق کہا کرتا تھا، ہاں پڑھا تو ہے لیکن ابھی تک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ جو کچھ پڑھنے والے کو محسوس ہوتا ہے وہ اسٹیج پر جا کر باقی بھی رہتا ہوگا یا نہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ اور اس طرح سے اپنی آن بھی قائم رہتی اور گفتگو کا بار بھی میبل کے کندھوں پر ڈال دیتا. تنقید کی کتابوں کے بارے میں فرماتا، اس نقاد پر 18ویں صدی کے نقادوں کا کچھ کچھ اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں ہی نامعلوم سا، کہیں کہیں بالکل ہلکا سا. اور شاعری کے متعلق اس کا رویہ دلچسپ ہے، بہت دلچسپ، بہت ہی زیادہ. رفتہ رفتہ مجھے اس فن میں کمال حاصل ہو گیا. جس روانی اور نفاست کے ساتھ میں ناخواندہ کتابوں پر گفتگو کر سکتا تھا اس پر میں خود حیران رہ جاتا. اس سے جذبات کو ایک آسودگی نصیب ہوتی. اب میبل سے میں نہیں دبتا تھا، اسے بھی میرے علم و فضل کا معترف ہونا پڑا. وہ اگر ہفتے میں 10 کتابیں پڑھتی تھی تو میں 2 دن بعد ان سب کتابوں پر رائے زنی کر سکتا تھا. اب اس کے سامنے ندامت کا کوئی موقع نہیں تھا. میرے مردانہ روح میں اس احساس فتح مندی سے بالیدگی سی آ گئی تھی. اب میں اس کے لیے کرسی رکھتا یا دیا سلائی جلاتا تو عظمت و برتری کے احساس کے ساتھ، جیسے ایک تجربہ کار تنو مند نوجوان ایک نادان کمزور بچی کی حفاظت کر رہا ہو. صراط مستقیم پر چلنے والے انسان میرے اس فریب کو سراہیں یا نہ سراہیں، لیکن میں کم از کم مردوں کے طبقے سے اس کی داد ضرور چاہتا ہوں. خواتین میری اس حرکت کے لیے مجھ پر دوہری دوہری لعنتیں بھیجیں گی کہ ایک تو میں نے مکاری اور جھوٹ سے کام لیا اور دوسرے کو عورت کو دھوکہ دیا. ان کی تسلی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ تنہائی میں میں نے اپنے آپ کو برا بھلا کہا. بعض اوقات اپنے آپ سے نفرت بھی ہونے لگتی تھی. ساتھ ہی اس بات کا بھلانا بھی مشکل ہو گیا کہ بغیر پڑھے ہی میں علمیت جتاتا رہا ہوں. میبل تو یہ سب کتابیں پڑھ چکنے کے بعد گفتگو کرتی ہے، تو بہرحال اس کو مجھ پر فوقیت تو ضرور حاصل ہے. میں اپنی کم علمی ظاہر نہیں ہونے دیتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ وہ کتابیں پڑھتا نہیں ہوں. میری جہالت اس کے نزدیک نہ صحیح، میرے اپنے نزدیک تو مسلم ہے. اس خیال سے اطمینان قلب پھر مفقود ہو جاتا اور پھر اپنے آپ کو ایک عورت کے مقابلے میں میں حقیر نظر آنے لگتا. پہلے تو میں میبل کو صرف ذیل سمجھتا تھا، اب وہ اپنے مقابلے میں پاکیزگی اور راست بازی کی دیوی بھی معلوم ہونے لگی. علالت کے دوران میرا دل زیادہ نرم ہو جاتا ہے. بخار کی حالت میں کوئی بازاری سا ناول پڑھتے وقت بھی بعض اوقات میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحتیاب ہو کر مجھے اپنی اس کمزوری پر ہنسی آتی ہے، لیکن اس وقت اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہوتا. میری بدقسمتی کہ انہی دنوں مجھے خفیف سا انفلوئنزا ہوا. مہلک نہ تھا، بہت تکلیف دہ بھی نہ تھا، تاہم گزشتہ زندگی کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن کر نظر آنے لگے. میبل کا خیال آیا. ضمیر نے سخت ملامت کی اور میں دیر تک بستر پر پیچ و تاب کھاتا رہا. شام کے وقت میبل کچھ پھول لے کر آئی، خیریت پوچھی، دوا پلائی، ماتھے پر ہاتھ رکھا. میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میبل خدا کے لیے مجھے معاف کر دو. اس کے بعد میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے میں نے مکاری کی ہر ایک تفصیل بیان کر دی، ہر اس کتاب کا نام لیا جس پر میں نے بغیر پڑھے لمبی لمبی فاضلانہ تقریریں کی تھیں. میبل پچھلے ہفتے جو 3 کتابیں تم مجھے دے گئی تھیں نا، ان کے متعلق میں تم سے جتنی بھی بحث کرتا رہا ہوں لیکن میں نے ان کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. میں نے کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور کہی ہوگی جس سے میرا پول تو تم پر کھل ہی گیا ہوگا. وہ کہنے لگی، نہیں تو. میں نے کہا، مثلا ناول تو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا، کیریکٹروں کے متعلق جو کچھ بھی میں بک رہا تھا نا وہ سب من گھڑت تھا. وہ کہنے لگی، کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا. میں نے کہا، پلاٹ کے متعلق میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ ذرا ڈھیلا ہے، یہ بھی ٹھیک تھا. کہنے لگی، ہاں پلاٹ کہیں کہیں ڈھیلا ضرور ہے. اس کے بعد میری گزشتہ فریب کاری پر وہ اور میں دونوں ہنستے رہے. میبل رخصت ہونے لگی تو بولی، وہ کتابیں میں لیتی جاؤں؟ میں نے کہا، ایک تائب انسان کو اپنی اصلاح کا موقع تو دو. میں ان کتابوں کو اب تک نہیں پڑھا لیکن اب میں انہیں پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، انہیں یہی رہنے دو. تم تو انہیں پڑھی چکی ہو نا؟ ہاں میں تو پڑھ چکی ہوں. اچھا خیر میں یہیں چھوڑ دیتی ہوں. اس کے چلے جانے کے بعد میں نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ کھولا. تینوں میں سے کسی ایک کے ورق تک نہ کٹے تھے. میبل نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا تھا. مجھے مرد اور عورت دونوں کی برابری میں کوئی شک باقی نہ رہا. ماخوذ از مضامین پطرس. مشق سوال نمبر 1، میبل اور مصنف میں دوستی کی کیا وجوہات تھیں؟ دو، اس دوستی اور ہم آہنگی کے باوجود ان کی سوچ میں کیا اہم فرق تھا؟ تین، وہ ایک عرصے تک ایک دوسرے سے جھوٹ کیوں بولتے رہے؟ چار، اس کہانی کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ پانچ، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہمادانی، یکجہتی، ہم آہنگی، خلش، تکذیب، تحکم، حشرات الارض، بتدریج، لا اوبالیانہ، ناخواندہ، مفقود۔ سوال چھ، پطرس بخاری کی مزاح نگاری کے متعلق اپنے تاثرات بیان کیجیے۔ سات، مندرجہ ذیل پر غور کیجیے۔ ایک، لڑکا لڑکی، دھوبی دھوبن، شیر شیرنی، بکرا بکری۔ دو، بھیڑ مؤنث، چیل مؤنث، بھیڑیا مذکر، خرگوش مذکر۔ تین، قلم مذکر، دوات مؤنث، پتھر مذکر، کرسی مؤنث۔ آپ نے دیکھا کہ اردو میں تذکیر و تانیث کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جاندار نر کے لیے ہم تذکیر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور مادہ کے لیے تانیث کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ جاندار ایسے ہیں جن میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے کوئی ایک صیغہ استعمال کرتے ہیں، کہیں تذکیر کا اور کہیں تانیث کا۔ جہاں وضاحت ضروری ہوتی ہے وہاں اسم کے ساتھ نر یا مادہ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے خرگوش یا مادہ خرگوش۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بے جان چیزوں کے لیے بھی اہل زبان کبھی تذکیر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور کبھی تانیث کا۔ ایسی تذکیر و تانیث کو سماعی تذکیر و تانیث کہتے ہیں۔ اب آپ تینوں قسم کے تذکیر و تانیث میں سے ہر ایک کی پانچ پانچ مثالیں دیجیے۔ برد باد اور دانشمند۔ شفیق الرحمن، 1920۔ الو برد باد اور دانشمند ہے، لیکن پھر الو ہے۔ وہ کھنڈروں میں رہتا ہے، لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ الو کا ذکر پرانے بادشاہوں نے اپنے روزنامچوں میں اکثر کیا ہے، لیکن اس سے الو کی پوزیشن بہتر نہیں ہو سکتی۔ الو کی 20-22 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ میرے خیال میں 5-6 قسمیں ہی کافی ہوتی ہیں۔ ویسے الوؤں کی عادتیں آپس میں اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ایک الو کو دیکھ لینا تمام الوؤں کو دیکھ لینے کے مترادف ہے۔ الو کو وہی پسند کر سکتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مدہ ہو۔ روزمرہ کے الو کو بوم کہا جاتا ہے، اس سے بڑے کو چغت، چغت سے بڑا الو ابھی تک دریافت نہیں ہوا۔ پالتو الو وہ لوگ رکھتے ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو پالنے کے عادی ہوں۔ الو کی شکل و صورت میں اصلاح کی بہت کم گنجائش ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک الو دوسرے الو کو کیوں کر بھا جاتا ہے۔ دن بھر الو آرام کرتا ہے اور رات بھر ہو ہو کرتا ہے، اس میں کیا مصلحت پوشیدہ ہے؟ میرا قیاس اتنا ہی صحیح ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ کا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ الو تو الو ہی کا وظیفہ پڑتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ ان خود پسندوں سے ہزار درجے بہتر ہے جو ہر وقت میں ہی میں کا وظیفہ کرتے رہتے ہیں۔ شوخ اور باتونی پرندوں میں الو کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ وہ چپ چاپ رہتا ہے اور غالباً حصہ مزاح سے محروم ہے۔ بہت سے لوگ محض اس لیے ذی فہم سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکراتے۔ الو یہ انتظار نہیں کرتے کہ کوئی ان کا تعارف کرائے، دیکھتے دیکھتے یوں بے تکلف ہو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ شریک حیات منتخب کرتے وقت الو طبیعت، شکل صورت اور خاندان کا خیال نہیں رکھتے، تبھی وہ صدیوں سے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ مادہ ننھے الوؤں کی بڑی دیکھ بھال کرتی ہے، مگر جو ہی وہ ذرا بڑے ہوئے اور ان کی شکل اپنے ابا سے ملنے لگتی ہے تو انہیں باہر نکال دیتی ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ سب بےسود ہے۔ الو دوسرے پرندوں سے میل جول کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اپنا وقت اور زیادہ الو بننے میں صرف کرتا ہے۔ آپ کام سو مہاکام، الو کا مقولہ ہے۔ الو کا محبوب مشغلہ رات بھر بھیانک آوازیں نکال کر پبلک کو ڈرانا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پبلک کیا چاہتی ہے۔ ہمارے ملک کی مثالی توہم پرستی میں الو نے قابل تقلید حصہ لیا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی ناکامیوں کا سبب اس غریب الو کو بتاتے ہیں جو مکان کے پچھواڑے درخت پر رہتا ہے۔ الو کی نحوست ہوتی ہے مگر اتنی نہیں۔ الو اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی۔ اچھے تو وہ ہوتے ہیں جو دور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ الوؤں کو برا بھلا کہتے وقت یہ مت بھولیے کہ انہوں نے الو بننے کی التجا تھوڑی کی تھی۔ ماہرین غور کرتے رہتے ہیں کہ الو ہمیشہ تنہا کیوں نکلتا ہے، الوؤں کا جوڑا باہر کیوں نہیں نکلتا۔ ماہرین کو یہ بھی ڈر ہے کہ الو دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، کہیں نایاب نہ ہو جائیں۔ انہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ایسی چیزیں کبھی نہیں مٹتی، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے آتی ہیں۔ ویسے الوؤں کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، مگر وہ بات نہیں رہے گی۔ الو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگے تو اس کی نیت آپ کو پریشان کرنے کی نہیں ہوگی، آپ بھی تو اسے گھور رہے ہیں۔ ذرا سی دیر میں وہ زبان ہلائے بغیر آپ کو اپنا ہم خیال بنا لے گا، اسے ہپنوٹزم کہتے ہیں۔ الو کی تلاش میں آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، الو آپ کے قیاس سے کہیں قریب ہے۔ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں الو سے زیادہ بری چیزیں بھی ہیں۔ مشق سوال نمبر ایک، مضمون نگار نے الو کو برد باد اور دانش مند کیوں کہا ہے؟ دو، وہ کھنڈروں میں رہتا ہے لیکن کھنڈر بننے کی وجوہات اور ہوتی ہیں، اس فقرے میں ہم انسانوں پر کیا طنز کیا گیا ہے؟ تین، بعض لوگ کبھی نہیں مسکراتے، اس سے وہ دوسروں پر کیا روپ ڈالنا چاہتے ہیں؟ چار، الو کو نحوست کی نشانی سمجھنا کہاں تک درست ہے؟ پانچ، سبق کو غور سے پڑھیے اور بتائیے کہ مصنف نے الو کے حوالے سے انسانی معاشرے کی کن برائیوں پر طنز کیا ہے۔ ایک شام ماضی کی محرابوں میں، ابن انشا 1926 تا 1978، موتقف بودم بر مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام در جامع دمشق۔ یہ شیخ سعدی کی آواز تھی جو بچپن سے ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان الفاظ سے گلستان کی حکایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مزار سنا مسجد میں نہیں بلکہ عین مسجد کے اندر چھت کے نیچے ہے اور سنگ مرمر کی جالی سے گھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک سبز گنبد ہے، اور چار طرف ہمہ وقت کچھ نہ کچھ لوگ یہاں معتکف رہتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں چند اعتکاف کیا۔ شیخ سعدی کے وسیلے سے شرح صدر کی دعا مانگی۔ میاں حدود بھی ہمارے ساتھ دوزانو ہوئے۔ حدود کی وضاحت، دمشق میں صاحب مضمون کو ایک اجنبی شخص ملا تھا جس نے مضمون نگار کو دمشق کی سیر کرائی تھی۔ اس شخص کا نام سلمان تھا لیکن اس کی شکل حدود کی سی تھی، لہٰذا مضمون نگار نے اس شخص کو حدود لکھا ہے۔ خدا جانے انہوں نے کیا دعا مانگی ہوگی۔ مسجد کے اندر دو تین جگہ واز بھی ہو رہا تھا۔ مسند پر آلتی پالتی مارے ایک بزرگ اسلام کی عظمت ماضی کا قصہ کہہ رہے تھے۔ لوگ کچھ کھڑے کچھ بیٹھ کر سن رہے تھے۔ بازے اٹھ کر دوسرے واز کے مکلمین میں جا شامل ہوئے تھے، جو شمالی جانب کے دروازے کے قریب بیٹھا رمضان کے فضائل بیان کر رہا تھا۔ چھت اونچی اور شاندار ہے لیکن زیادہ پرانی نہیں ہے، کیونکہ اس مسجد کو ان صدیوں میں 12 شکست و ریخت اور طوفان غارت و آتش سے گزرنا پڑا ہے۔ اب ہم جنوبی جانب کے وسیع برآمدے میں نکل آئے اور جوتا پہن کر ثنا مسجد میں سے گزر کر مشرقی دروازے کی طرف آئے۔ گویا یہاں صحن مسجد میں جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ مسجد کے مغربی دروازے کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب تھا۔ ہم نے اپنے خضر راہ سے اس کا نشان پوچھا، لیکن وہ کوئی تاریخ تھوڑی پڑھا تھا، اس کا کام تو اڈے سے مسافروں کو گھیر گھار کر ہوٹلوں میں پہنچانا تھا۔ صحن میں پاڑ لگ رہی تھی، مرمت ہو رہی تھی اور بارش کی پھسلن تھی، اور ہمارے جوتے چکنے فرش پر رپٹے جا رہے تھے، لیکن میاں حدود ہمارے لا تسرہ پر کان دھرے بنا برابر لپ کے جا رہے تھے۔ لا تسرہ مطلب جلدی مت کیجیے۔ مشرقی دروازے سے نکلے تو باہر پھر اونچی شکستہ محرابیں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے ہلاکوں کی یورش بھی دیکھی ہوگی، تیمور کی بھی۔ یہی وہ مشرقی مینارہ ہے جس پر ایک روایت کے بموجب قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ بائیں ہاتھ کو مڑیے تو سلطان صلاح الدین غازی کی تربت کا قبا سامنے تھا۔ ایک چھوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے، وہاں ایک بزرگ بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک نوجوان نے اٹھ کر دوسرا دروازہ کھولا اور سامنے اس فاتح کی آرام گاہ تھی جس کے پرچم کے آگے مشرق اور مغرب سرنگوں تھے، جس نے یورپ کے متحدہ لشکروں کا سامنا کیا اور اپنی فتوحات اور حسن اخلاق کی داستانیں چھوڑ گیا۔ آج جبکہ سرزمین شام کے ایک کونے اور بیت المقدس کو غاصبوں نے دبا رکھا تھا اور فلسطین کے مہاجر صحرا میں در بدر پھر رہے تھے، یہ فاتح لمبی تانے سو رہا تھا۔ ہم نے کہا، اے غازی، اٹھ کے اب بھی نہیں اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ کیا خوب قیامت کا دن ہوگا اور کوئی بھی؟ فاتحہ سے فارغ ہو کر ہم پھر نکلے، گھوم کر مغربی دروازے سے دوبارہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ اب گائیڈ صاحب باہر کھڑے رہے۔ ہم نے ایک بار نگاہوں کو اس روائق کہنا کے نظارے سے سیراب کیا۔ روائق کہنا کا مطلب ہے قدیم زمانے کے وہ کمرے یا حجرے جہاں طالب علم رہا کرتے تھے۔ ایک بار پھر مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بیٹھے اور تصور کیا کہ ہمارے شیخ حضرت سعدی علیہ رحمۃ اللہ بھی یہیں کہیں معتکف ہوتے ہوں گے اور اس کے سامنے دروازے سے وہ لولا لنگڑا آدمی داخل ہوا ہوگا جسے دیکھ کر شیخ اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے کا غم بھول کر رب کا شکر ادا کرنے لگے ہوں گے کہ جوتا نہ صحیح میرے پاؤں تو ہیں، ورنہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں۔ ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ حوث کی تو کوئی انتہا نہیں، قسام ازل نے ہمیں پہلے ہی حصے سے زیادہ دے رکھا ہے۔ یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں۔